بسم اللہ من الشیطان الرجیم. تفسیر سے پہلے ہم لیسن کا خلاصہ کریں گے. پچھلے سبق میں ہم نے مختلف انبیاء کرام کے مشن کی بات دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف ادوار میں بھیجا. آج کے سبق میں بالکل آغاز میں ہی مختلف نبیوں کو رزق حلال اور طیب کا اہتمام کرنے کا حکم دیا, اور اسی سبق میں ہم دیکھیں گے کہ جب سب پیغمبروں کا میسج ایک تھا تو پھر آج دنیا میں انہی کے نام پر مختلف مذاہب کیوں آباد ہیں. انشاءاللہ ہم اختلاف اور مخالفت کا فرق بھی دیکھیں گے آج کے سبق کی روشنی میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس سبق سے یہ پتہ چلے گا کہ کوئی چیز حلال ہو یا طیب ہو یا دونوں ہو, ان کا فرق کیا ہے اور انسان کے جسم پر اس کا اثر کیا آتا ہے. اس کے بعد دوسری چیز جو ہم آج کے سبق میں دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکالنے والی کون سی چیز ہے, کیا طریقہ کار ہے کہ وہ لوگ جو خواہشوں کی نیند سو رہے ہوتے ہیں ان کو اس سے بیدار کیا جائے. پھر ہدایت کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے اور اس سے کیسے نکلا جائے. پھر آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو نیکیاں کر کے بھی ڈرتے ہیں, اور پھر نیکیوں میں بھاگنا اس کا انسان کی طبیعت پر کیا اثر آتا ہے, اور اس کے بعد پھر رات کو قصہ گوئی یعنی انٹرٹینمنٹ کے نام پر راتوں کو جاگنا, کل کے دور میں اس کے اثرات اور آج کے دور کا یہ شاید سب سے بڑا مسئلہ ہے, اس کا تھوڑا سا ہم اثر دیکھیں گے. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اللہ کی آیتوں سے کون لوگ پشت پھیرتے ہیں, اور پھر آخر میں ہم دیکھیں گے کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر اس وقت لوگ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. آیتوں پہ چلتے ہیں. آسان سبق ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو سننا آسان ہوتا ہے وہ عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. پہلا ہی حکم جس کا تعلق حلال اور حرام سے ہے اس کو ہی سنتے وقت ہم نبیوں کے ساتھ ساتھ خود کو بھی ادھر مخاطب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بات جو نبیوں کو کہی پھر ہمیں وہ کس درجے حد پہ کہی ہوگی. اور بات کیا ہے, یا ایھا الرسل, اے رسولو, او پروفٹس, او میسنجرز, کیا ہے, کلو من الطیبات, کھاؤ پاکیزہ میں سے, کلین کھاؤ, اور کھانے کے بعد وعملوا صالحا, اور نیک عمل کرو. ان دونوں کاموں کے کرنے کے دوران کیا ذہن میں رکھو کہ انی بما تعملون علیم, جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً میں اس سے باخبر ہوں. آپ کو سورۃ بقرہ کی وہ آیت یاد آنی چاہیے جو بالکل ایک دوسرے رکوع کے فرق سے ایک جگہ یہی حکم رسولوں کو اور دوسری جگہ انسانوں کو ہے, یا ایھا الذین آمنوا, کہہ کر ایمان والوں کے. یہاں پہلی بات دیکھیے کہ رسولوں کے لیے خطاب کا صیغہ ہے. رسول رسول کی جمع ہے, جمع مکسر کہتے ہیں, یعنی اصل ترتیب لفظوں کی بدل جاتی ہے. اور یا کے لفظ کو ہم پیچھے کئی دفعہ دیکھ چکے کہ خطاب ہے او کے نام پہ, جیسے انگلش میں کہتے ہیں او مین کائنڈ. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ رسول نہیں تھے, تو پھر اس طرح خطاب کیوں کیا گیا ان کو؟ تو اس کی دلیل, اس کی وجہ کیا سمجھ آتی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت ملی ہر دور کے پیغمبر کو بھی یہی حکم تھا کہ اگر اللہ کے نبی کے دور میں ان میں سے کوئی رسول موجود بھی ہوتا تو اس کو بھی یہی حکم تھا. اس سے یہ ہرگز نہیں مراد کہ یہ سارے پیغمبر یہاں جمع تھے, اور بعض لوگوں نے ایسی باتوں کو بنیاد بنا کر حاضر اور ناظر کے کئی قسم کے عقائد اخذ کر دیے. تو سمپل سی بات ہے کہ پچھلے دو رکوعوں میں مسلسل نبیوں کا ذکر تھا, اب نبیوں کو خطاب کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر زمانے میں مختلف قوموں اور ملکوں میں آنے والے نبیوں کو یہی ہدایت دی گئی تھی. اور آگے پھر ہم دیکھیں گے کہ نبیوں کی امتوں کی بات ہے تو گویا کہ منظر کشی کی جا رہی ہے, کیونکہ جب ہم کسی چیز کو اس طرح سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ اچھا بہت سارے رسول کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو پکار رہے ہیں, تو سب کو کھڑا کر کر ایک ہی قسم کی ہدایت دی جا رہی ہے. اور ہدایت کہہ کے کلو کھاؤ, پلس کلو کو دیکھ لیجئے, کل واحد ہے تو کلو تم سب کھاؤ امر کسی ہے. تو گویا کہ کھانا اگر ہم اس سوچ کے ساتھ کھاتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کھاؤ تو یہ عبادت ہے, بالکل ایسے جیسے اقیم الصلاۃ, آتو زکا, اشرب، البس، اسی طرح کل حکم ہے۔ تو گویا کہ کھانا، لیکن شرط کے منت طیبات پاکیزہ میں سے۔ کھانے کے ساتھ ہم نے دو لفظ پڑھے ہیں پیچھے بھی، ایک لفظ ہوتا ہے حلال اور ایک ہوتا ہے طیب۔ حلال کا تعلق انسان کی روحانی صحت سے ہوتا ہے اور طیب کا تعلق انسان کی جسمانی صحت سے ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو چیز حلال ہے وہ طیب بھی ہو، اور دوسری طرف ضروری نہیں کہ جو چیز طیب ہے وہ حلال بھی ہو۔ دونوں کو سمجھ لیجئے، کافی دن پہلے یہ بات ہوئی تھی تو یہاں تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ حلال دو طرح سے ہوتا ہے نا، ہم نے پڑھا تھا حلال فی نفسی ہی، یعنی سورس آف انکم، جس طریقے سے کسی چیز کو لے کے آتے ہو وہ ہے اس کا ریسورس، وہ حلال ہونا چاہیے۔ اللہ کی منع کردہ چیزیں جن طریقوں سے اللہ نے روکا، ان طریقوں سے مال کو حاصل نہیں کرنا۔ مثال لیتے ہیں سیب، کسی کے گھر میں 5 کلو سیب آتے ہیں، جن پیسوں سے وہ سیب خریدے ہیں ان پیسوں کو حلال کہیں گے، اور سیب اپنی ذات سے حلال ہے، ہر پھل حلال ہے، ہر سبزی حلال ہے، لیکن وہی سیب کچھ دن پڑے رہے، اس میں کیڑا لگ گیا، اس میں پھپھوندی آ گئی، اب وہ حلال تو تھے، آپ کی محنت کی کمائی تھی، لیکن اب وہ طیب نہیں رہے، وہ خراب ہو گئے۔ تو جب چیز طیب نہیں رہتی تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے نا، ہو سکتا ہے کوئی بیمار مڑ ہو جائے، جرمز آ جائیں۔ بالکل اسی طرح جو رزق حلال کا اہتمام نہیں کرتے نا، تو ان کی روح بیمار ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے پہلی شرط ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کلو، پہلے کھاؤ اور پھر کیا کہا واملو، کلو میں لینے کی بات تھی اور اے ملو میں دینے کی بات ہے۔ ہمارے اعمال ہمارے پیٹ کے اندر جانے والے لقموں کے چغل خور ہوتے ہیں، پیٹ میں حلال لقمے جاتے ہیں تو اچھے کام کرنے کو دل جاتا ہے، اور اس کا اپوزٹ بھی ہے۔ اسی طرح ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی چیز، چلے حلال پہ تو ہم بات نہیں کرتے کیونکہ براہ راست جہاں وہ لفظ نہیں آیا، طیب پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، کوئی چیز طیب کب نہیں رہتی؟ نمبر ایک، وہ چیز اپنی ذات سے طیب نہ ہو۔ مثلا جیسے آپ کو بتا دیا کہ کھانا ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں ڈال دینی کہ جو انسان کی صحت کے خلاف ہو۔ بہت گرم کھانا ہے، اس میں پھوکے ماریں گے تو طیب نہیں رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کھانے میں پھوک نہ مارو، کیونکہ اس میں آج ہماری سائنس بھی ہماری مدد کرتی ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ شامل ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ غلط وقت پہ کھانا بھی طیب نہیں ہے۔ ایک وقت میں بہت زیادہ کھا لینا یہ بھی طیب طریقہ نہیں ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ طیب کا تعلق انسان کی ایٹنگ ہیبٹ سے بھی ہے۔ تو کلو من الطیبات سے مراد یہ ہے کہ تمہارے کھانے کے طور طریقے بھی طیب ہوں۔ سب سے پہلے ہاتھ دھو لو، کیونکہ ہاتھ گندے ہو سکتے ہیں۔ پھر بسم اللہ پڑھ لو، بسم اللہ پڑھو گے تو تمہاری زبان بھی پاک ہوگی، اور حقیقت ہے کہ بسم اللہ کی ایک برکت ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا آج کے دور میں اتنی بیماریاں کیوں ہیں؟ اتنے زیادہ انتظامات کے باوجود تو ہو سکتا ہے اس میں ایک وجہ ان میں سے کسی ایک چیز کا مس یوز کرنا بھی ہو۔ پھر آپ دیکھیے بیلنسڈ کھائیں، ایک وقت میں زیادہ کھانا پڑے اگلے وقت میں کم کھا لیں، فریش کھائیں، دودھ، پھل، اسی طرح سے وہ چیزیں جو ایزی ڈائجسٹ ہوتی ہیں ان کو کھائیں۔ بہت زیادہ چیزوں کے اندر ایسی ہائی کیلوریز ڈال دینا صرف ٹیسٹ کے نام پر کہ جو ہضم نہ ہو سکے، یہ ساری چیزیں طیب کے خلاف ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ رسولوں کو اس بات کا حکم دیا گیا، اور وَاعْمَلُوا صَالِحًا سے ایک اور بات بھی سمجھ آ جاتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ کوئی عمل قبول ہی تب ہوگا جب کہ اس کو حلال کھانے کی توانائی سے کیا جائے گا۔ کیونکہ اللہ عمل صالح کی دعوت ایسے ہی نہیں دیتا کہ تم عمل صالح کرتے رہو تو میں قبول نہ کروں۔ تو لہٰذا یہ ساری بات کہہ کر یہ کہہ دیا کہ انی بما تعملون علیم۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسولوں کے لیے یہاں حلال کا لفظ کیوں نہیں آیا؟ تو جواب یہ کہ رسولوں سے توقع ہی نہیں تھی کہ وہ حرام کھائیں گے، وہ حرام میں انڈلج نہیں ہوتے، اور پھر طیب کھانے کا حکم کیوں دیا رسول کو؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رسولوں کے اوپر چونکہ بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لہٰذا بڑے بڑے کام کرنے کے لیے صحت اچھی ہونی لازم ہے، اور اچھی صحت کے لیے انسان کا کھانا پینا بہت بیلنس بھی ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا ہم سب کا بھی اس میں عمل ہے کہ اپنی خوراک کا خاص خیال رکھیں، نہ تو ہر وقت کھاتے رہیں اور نہ ہر چیز کھائیں، مناسب کھائیں اور بالکل بھی نہ چھوڑیں۔ جب ہم چھوڑ دیتے ہیں اس سے بھی کئی قسم کی بیماریاں آتی ہیں، گاڑی میں پیٹرول نہ ہو تو گاڑی ظاہر ہے کہ پھر وہ رگڑ ہی کھائے گی نا۔ تو لہٰذا بیلنس رکھیے اور جو کھاتے ہیں اس کو ہضم کر لیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور یہاں پاک چیزوں سے مراد ایسی چیزیں بھی ہیں جو بذات خود پاکیزہ بھی ہوں اور حلال طریقے سے بھی حاصل ہوں، اور یہاں اصل میں رہبانیت کا رد بھی ہے۔ پہلے دور میں نیک لوگوں کے ساتھ ہی تصور یہ باندھ دیا جاتا تھا کہ یہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ کہا نہیں، رسولوں کو کہہ رہا ہوں کہ کھاؤ تو دوسروں کو کھانے کا کیوں نہ حکم ہوگا۔ رہبانیت اور دنیا پرستی کے درمیان اعتدال کی راہ اختیار کرو، یہ ہے اس آیت کا خلاصہ۔ مسلمان نہ تو راہب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ رزق سے محروم کر دے، اور نہ دنیا پرست ہوتا ہے کہ حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر ہر چیز کھانے لگ جائے۔ اور یہاں ایک اور چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چند حدیثیں اس بارے میں، فرمایا کہ لوگو، اللہ خود پاک ہے اس لیے پاک ہی چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر آپ نے اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا، ایک شخص لمبا سفر کر کے غبار آلود، بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتا ہے، یا رب یا رب، مگر حال یہ ہوتا ہے کہ روٹی اس کی حرام، کپڑے اس کے حرام، اور جسم اس کا حرام کی روٹیوں سے پلا ہوا۔ اب کس طرح ایسے شخص کی دعا قبول ہو؟ یہ مسلم، ترمذی، احمد کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ یہ شخص اپنی سواری پہ سوار ہو کے خانہ کعبہ میں جاتا ہے، کعبہ کے پردے کو پکڑ کر دعا کرتا ہے، لیکن اللہ اس کی دعائیں کیوں قبول کرے؟ یعنی اس کے سارے اسباب دعاؤں کی قبولیت والے ہیں۔ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، مستر کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی چیزوں کو میں کیوں کر قبول کروں کہ جس کے اندر یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ تھا، اور سب سے زیادہ پسندیدہ قیام داؤد علیہ السلام کا قیام ہے۔ کیا طریقہ تھا ان کا؟ آدھی رات سوتے تھے اور تہائی رات تہجد پڑھتے تھے، اور چھٹا حصہ سو جاتے تھے، اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نہ رکھتے، میدان جنگ میں کبھی پیٹھ نہ دکھاتے۔ یعنی یہ بھی تو آپ دیکھیں نا، ایک بیلنس طریقہ ہے نا، کہ ان کے کھانے پینے سونے جاگنے کے اوقات بھی بڑے خوبصورت تھے۔ ام عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ شام کے وقت بھیجا تاکہ آپ اس سے اپنا روزہ افطار کر لیں۔ دن کا آخری حصہ تھا اور دھوپ کی تیزی تھی، تو آپ نے قاصد کو واپس کر دیا، یعنی آپ نے وہ دودھ لینے سے انکار کر دیا۔ کہا، اگر تیری بکری کا ہوتا تو خیر اور بات تھی، یعنی آپ کو شک ہوا کہ یہ کہاں سے آیا۔ انہوں نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ، میں نے یہ دودھ اپنے مال سے خرید کر بھیجا، پھر آپ نے اس کو پی لیا۔ دوسرے دن خاتون جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول، اس گرمی میں میں نے دودھ بھیجا، بہت دیر سے بھیجا تھا، آپ نے میرے قاصد کو واپس فرما دیا۔ آپ نے فرمایا، ہاں مجھے یہی فرمایا گیا ہے، انبیاء صرف حلال کھاتے ہیں اور صرف نیک عمل کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج بعض دفعہ ٹیسٹ کے نام پر، بھوک کے نام پر، اور تعلقات کے نام پر ہم اس کا خیال نہیں رکھ پاتے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ صرف پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جسموں میں بھی پاک صاف مال جائے، اور جو ٹوٹی پوٹی ہماری تو نیکیاں بھی کوئی نہیں ہیں، لیکن جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت دے دے۔ بعض جب ہماری نیکیاں اس لیے بھی نہیں پنپتی کہ اس میں کہیں نہ کوئی ایسی چیز لگ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے ان ساری چیزوں کو آسان کرے۔ آگے دیکھیے آپ بنیادی ٹاپک، جو یعنی رسولوں کے ناطے سے اب اس لیسن کا ایک تھیم پوائنٹ ہے، آیت 52 سے، وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، یعنی تمام پیغمبروں کا تعلق ایک ہی امت یا جماعت سے ہے۔ بس روایت میں آتا ہے نا کہ 124,000 پیغمبر ہیں اور 313 رسول ہیں، باقی انبیاء کرام تھے۔ بعض کا ذکر قرآن میں ہے بعض کا نہیں، 25 کے قریب رسولوں کا ذکر قرآن میں ہے، اور سورۃ النساء 164 میں ہم پڑھ چکے کہ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، کہ کچھ رسول ایسے ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ پر بیان کیا، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کا ہم نے آپ پر ذکر نہیں کیا، تو موجود تھے، کہا تم سب ایک ہو، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِي، اور میں تمہارا رب ہوں بس میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ اب یہاں سے تھوڑا سا سمجھتے جائیں، آگے کے لیے آیتوں میں بات جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سارے رسولوں کو ایک امت کہا، تو جب سارے رسول ایک امت تھے تو پھر ان رسولوں کے امتی بھی تو ایک ہی امت ہوئے نا، اور یہ کون سی امت تھے؟ پیچھے یاد ہوگا آپ کو لکھایا تھا ایک لفظ، اہل توحید۔ سارے رسول کیا تھے؟ ایک اللہ کو ماننے والے، اللہ کے پیغام کو دنیا میں دے کر بھیجے گئے، اور رب ان کا تھا۔ کسی رسول کی دعوت ٹرینیٹی کی نہیں تھی، دو خداؤں کی نہیں تھی، اہرمن اور یزدان کی نہیں تھی، خیر اور شر کا رب فرق ہے یہ نہیں تھی، گرمی اور سردی کا رب فرق ہے نہیں۔ ہر رسول کی یہی دعوت ہم قرآن میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اب یہ سب کا رسولوں کا طریقہ ایک تھا۔ آگے ہوا کیا؟ یہ پوری آیتیں پڑھیں گے تو مضمون اکٹھا سمجھ آ جائے گا کہ سب ایک ہی بات کہہ کر گئے، اور یہاں لفظ فتقونی کو ہائی لائٹ کر لیجئے۔ تقوی ہی وہ چیز ہے جو لوگوں کو جوڑتا ہے۔ سارے رسولوں کو مشترک پیغام دے دیا گیا، ایک امت بن جاؤ اور تقوی اختیار کر لو، کیونکہ تقوی کی بنیاد والی دوستیاں قیامت کے دن کام آئیں گی۔ سورۃ زہرہ 567 میں آتا ہے، الاخلاؤ یومئذ عدو، آج بڑے گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ہاں مگر للمتقون، مگر متقی۔ قیامت کے دن دوست دشمن بن جائیں گے، لیکن جن دوستیوں کی بنیاد تقویٰ کے لیے ہوگی تو وہ وہاں جڑے رہیں گے۔ تو گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ ایک اللہ پر متفق ہونا یہ تقویٰ ہے۔ یعنی یہاں آپ تتقون کے نیچے فتقونی کے نیچے لکھ لیجئے توحدونی، مجھے ایک مانو، توحید مانو، کیونکہ ایک رب کا بننے سے ہی آپس کے اختلافات ختم ہوتے ہیں۔ اب رسولوں کی تعلیمات بالکل واضح تھی، لیکن ان کے متبعین نے کیا کیا؟ انہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کیسے؟ آیت 53، فتقطعوا امرهم، لیکن لوگوں نے اپنے معاملے کو اپنے بیچ میں تقسیم کر لیا، بینہم زبورا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ یا لکھیے امرهم، میں امر سے مراد دین ہے، یعنی انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اور کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ کے لوگ جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر اترا رہے ہیں۔ ٹکڑے سے یہاں کیا مراد ہے؟ مختلف نام، جیسے یہودیت، عیسائیت اور فلاں 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 کے ناموں پر جو امتیں بٹیں، تو انہوں نے اللہ کے اس موجودہ دین کو الگ کیا۔ پہلے دین کے حصے بکھرے کیے، پھر ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ٹکڑا آ گیا، اور جس کے پاس جو ٹکڑا آ گیا وہ اسی پہ خوش ہو گیا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب دین خواہشوں کے اندر آ جاتا ہے، یعنی جب دین پر ہوا کا تسلط ہو جاتا ہے نا، تو دین کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ امیجن کیجئے اپنے جسم کو، آنکھیں، ہاتھ، کان سب جڑے ہوئے ہیں نا، آپ ذرا اپنی ایک انگلی تو کھینچیں، چوٹ پڑتی ہے؟ کوئی آنکھ ہماری نکالے درد ہوگی؟ یہ ہوگا نا۔ اب آپ کسی مردے کو سامنے لائیں، کوئی کینچی سے مردے کی انگلی کاٹے، ظاہر ہمیں تو نہیں دکھتا کہ اس کو درد ہو رہی ہے، اور ہو بھی رہی ہے تو وہ ریزسٹ نہیں کرتا۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے مردہ کی ہڈی کاٹی اس نے ایسے ہی جیسے زندہ کی کاٹی، تو ان کی روح کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ان کو ہاتھوں پہ دستانے پہن کے، روئی بار پہن کے ہم نہلاتے ہیں تاکہ ان کو سخت ہاتھ بھی نہ ہمارے لگیں۔ لیکن مردے کو کاٹیں تو درد نہیں ہوتی۔ اب آپ اس باڈی کو دین سمجھیے، جب تک دین کی روح باقی ہوتی ہے لوگ جڑے رہتے ہیں۔ کوئی ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی دین کا الگ کرنے لگتا ہے نا، تو سب چلا اٹھیں گے، لوگ پورے دین کی تباہ کرتے ہیں۔ لیکن جب ذاتی خواہشات، نفس کے تقاضے اور انا، تکبر غالب آ جاتا ہے، تو ہر بندہ اپنے حصے کو ہائی لائٹ کر لیتا ہے اور باقی کو چھوڑ دیتا ہے۔ سورت بقرہ آیت 83 کے اراؤنڈ ہم پڑھ چکے، افتؤمنون بباد الکتاب و تکفرون بباد، کیا تم کتاب کے بعض حصوں پہ ایمان لاتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو؟ تو جو قوم ایسا کرے گی پھر اس کا نصیب کیا ہے؟ الا خزن فی الحیات دنیا، ایسے لوگوں کو دنیا میں ذلت ملے گی۔ تو گویا کہ جو بھی رویہ قوم اللہ کے دین اور اللہ کی کتاب کے ساتھ اختیار کرتے ہیں وہی ان کا اپنا نصیب ہو جاتا ہے۔ جو قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیتے ہیں نا، ان کے اپنے بھی ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ دین فخر اور خود نمائی کی چیز بن جاتی ہے۔ یہ میں نے کیا، یہ میرا کام ہے، اس کا تمغہ مجھے لگا دو۔ یاد رکھیے، جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، وہ اس کے ہر حکم کو سنتا ہے اور ہر حکم کو ماننا چاہتا ہے۔ جب دلوں سے تقویٰ نکل جاتا ہے، اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے، تو اپنی پسند اور ناپسند کو سامنے رکھ کر نیکی کے مواقع کو انسان جانے دیتا ہے۔ مثال دیتی ہوں کہ آپ کے پاس یہ ہال ہے، آپ کی کلاس صبح 9 بجے سے لے کے 2 بجے تک ہوتی ہے، اس کے پہلے بھی خالی ہے، اس کے بعد بھی خالی ہے۔ اگر تو اللہ کا تقویٰ ہوگا تو کوئی بندہ آ جاتا ہے کہ جو ہی آپ کی کلاس خالی ہوتی ہے، اب 3 بجے سے ہمیں ٹائم دے دیں، ہم 2 گھنٹے یہاں بچوں کو پڑھا لیں، ہم کچھ اور کر لیں، بس یہاں سے آپ سمجھیں۔ اگر تو اللہ کا تقویٰ ہے، اور اگلی آیتوں میں جب پڑھیں کہ نساری لہم فی الخیرات، اپنا صدقہ جاریہ بڑھانا ہے، اپنے لیے خیر اور انسانیت سے محبت ہے، آپ کہیں گے شور بسم اللہ کیجیے۔ ہمارا کہہ دیتا ہے ہاں، جس وقت پہ ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت مجبوری ہے، ہم آپ کو نہیں کرا سکتے۔ یہ تو ہے اس شخص کی خوبصورت تصویر کہ جو اللہ کے تقوی کے ساتھ دین کا کام کر رہا ہے۔ اور اگر دوسری صورت رکھے جس کا یہاں ذکر ہے، اچھا کون پڑھائے گا ادھر؟ یہ کون سا گروہ ہے جو ہم سے 3 سے 5 کا وقت مانگ رہا ہے؟ ان کا مسلک کیا ہے؟ وہ کس سوچ ہے، کس نام سے کام کریں گے؟ اچھا ادھر کریں گے تو کیا ہوگا، وہ ہوگا، اتنی باتیں، پھر اس میں شورا آ جاتی ہے، پھر مینجمنٹ آ جاتی ہے، پھر اوپر سے فیصلہ لینا ہے، نیکی کا موقع چلا جاتا ہے، وہ لوگ ادھر سے اٹھ کے کہیں اور جا کے وہ کام کرتے ہیں، اس جگہ کے نصیب میں وہاں کی خیر نہیں ہوتی۔ یہ ہے اس آیت کا تھیم۔ جب لوگ دین کی روح، اور دین کی روح کیا ہے؟ کہ میں کسی طرح سے بچ جاؤں، قیامت کے دن جب میں اللہ کے پاس آؤں تو میرے پاس نیکیوں کا ڈھیر لگاؤ، من پسند نیکیاں ہوں، یہ نہیں لازمی، کیونکہ اگلی آیتوں میں ہم خود بخود یہ مضمون پڑھتے جائیں گے۔ آیتوں سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ لوگ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹتے ہیں اور پھر ہر فرقہ اپنے ہی نام پہ خوش ہے۔ یہ آیت جو قرآن پاک میں 3 دفعہ میرے خیال میں کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، سورہ روم میں بھی آئے گی، ہر فرقہ ہر جماعت اپنے ہی نام پہ خوش ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کٹتے ہیں، پھر ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، پھر اسی کی بیس پہ جنت اور جہنم کے فیصلے کرتے ہیں۔ آج ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، تھوڑا سا اختلاف رائے ہوا اور اس کی بنیاد پہ ہم کٹ جاتے ہیں۔ بس آپ دیکھیے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے کہتی ہوں کہ چلے ایسا کرتے ہیں کہ اس ویکینڈ پہ ہم پکنک پہ جاتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ اب آپ میں سے کوئی کہتے ہیں ایسٹ لنڈن جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے ویسٹ جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے مینچسٹر جاتے ہیں، اب کیا یہ اختلاف ہو گیا؟ کیا پھوٹ پڑ گئی آپ کے اندر؟ نہیں، یہ اختلاف رائے ہے، یہ ڈائیورسٹی ہے۔ آپ نے رائے دی ہے، آپ میں سے ہر ایک کا مزاج فرق ہے، آپ کی چوائس فرق ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو آج آپ کو امت میں لوگوں میں دکھتی ہیں، یہ فرقے نہیں ہوتے۔ بعض دفعہ فقہی باتیں نماز پڑھنے کے طریقے میں اور کئی چیزوں میں، تو یہ فرقے نہیں ہوتے۔ فرقہ کہاں ہوگا؟ جہاں عقیدے کا بگاڑ ہوگا، یہ بھی سمجھ لیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی بات پہ تفرقہ اور فرقہ الگ کر دینا، یہ بھی درست طریقہ نہیں ہے۔ برداشت کی کمی ہو گئی آج، آج امت مسلمہ میں برداشت کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اختلاف کہاں ہوگا؟ مثلا میں نے آپ سے کہا کہ پکنک پہ جاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اب آپ میں سے کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، ضرورت ہی کوئی نہیں جانے کی، میں تو واک آؤٹ کروں گا اور میں تو یہاں پڑھنے آیا ہوں، وہ اس پوری کوز کے خلاف کھڑا ہو جائے، پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو شک ہو گیا۔ ادروائز ادھر نہیں ادھر، ادھر نہیں ادھر، فقہی باتوں کو برداشت کرنا ہے اور عقیدے کے اختلاف کو قطن قطن جگہ نہیں دینی۔ آج 2 ایکسٹریم ہیں ہم مسلمانوں میں، ایک طرف تو منکر حدیث کو بھی کہتے ہیں ہے ہی مسلمان، ایک طرف صحابہ اور صحابہ کے نام کے ساتھ گالیاں دینے والوں کو بھی ہم مطلب پکے مومن ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو نہیں مانتے، اور رسول کو ہی مانتے ہیں تو اللہ کو نہیں مانتے، ان کے ساتھ بھی بڑے پیارے ہاتھ ملتے ہیں، اور دوسری طرف صرف اتنی سی بات پہ کہ نماز میں ہاتھ اوپر باندھنے کے نیچے باندھنے، ہم الگ مسجد اور الگ فرقہ بنا لیتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے. یاد رکھیے اس طرح کٹیں گے تو دنیا میں کبھی بھی پنپیں گے نہیں. ایسے لوگوں کی زندگی میں پھر دین نظر نہیں آتا. دین میں ہماری زندگی کے ہر مسئلے کا حل دکھتا ہے اگر ہم گلاسز لگا کر دیکھیں تو. لیکن کچھ لوگوں کو جب دین پر تنقید نظر آتی ہے, یعنی دین کی روشنی میں اپنے طرز زندگی میں تنقید دکھتی ہے, تو بھی وہ اس حصے کو الگ کر دیتے ہیں. تو دو بڑی وجوہات ہیں فرقے بازی کی, دو بڑے 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 آپ اختلافات دیکھ سکتے ہیں. ایک تو ہے دین کے نام پر اور ایک ہے دنیا کی خواہشوں کے نام پر. دین والوں کا جو اختلاف ہوتا ہے نا, اس میں اکثر انا آ جاتی ہے, ایگو. بس آپ دیکھیے کہ آج اگر مثال ہے 10 مختلف نام ہیں ہمارے مسلمانوں میں, جو خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں لیکن نام مختلف ہیں. آپ بیٹھ جاتے ہیں سب کو لے کر, سعودی عرب چلے گئے, کسی بڑے عالم کو بٹھایا بیچ میں, آپ کہتے ہیں چلو بھائی تم 10 جماعتوں اور گروہوں آؤ, تم ایک ہو جاؤ. سب چاہیں گے, بالکل ہونا چاہیے سب ایک ہو جائیں. آپ کو چاہیے 10 بڑے لیڈر کہیں گے بالکل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی 10 کیا ہوں, کوئی ایک نام چوز کرو. تو وہ جو ایک ہے نا وہ کہے گا جو میرا نام ہے وہ سب کا کر دو, سب کو الہدیس کر دو. وہ کہے گا سب کو بریلوی کر دو, وہ کہے گا سب کو دیوبندی کر دو. کوئی بھی نہیں مانے گا. دیوبندی بریلوی کا نام کیوں قبول کرے؟ ایک نام ہے جس کو سب مان لیں گے. سورت حج کے آخر میں پڑھ چکے ہیں ہوا سماکم المسلمین. سارے اختلافات کا حل اپنے آپ کو قرآن اور سنت سے جوڑنا ہے. آج آپ کسی بھی مسئلے کو دیکھیں تو وہ کہتے تو آگے یہی ہے نا کہ ہم قرآن اور سنت سے تو لاتے ہیں نا, تو پھر قرآن اور سنت کو ہی مان لو. یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس نے پیچھے کیا ہوا ہے. ہم پہلے دوسروں کو اپنے سے الگ فرقہ ثابت کرتے ہیں, پھر ان کو جنت سے ایکسپیل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لن یدخل الجنت الا انا, جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے میرے. وہ پیچھے آپ کو ایک دفعہ سنایا تھا نا کہ ایک ہی مسلک کے دو نمائندے تھے, تو آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ کون جنت میں جائے گا کون نہیں جائے گا. فلاں نہیں 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 وہ تو جہنمی ہے, فلاں وہ تو کافر ہے, فلاں وہ تو بدتی ہے, فلاں تو یہ ہے. اس کو بھی نکال دیا, پیچھے رہ گئے دو, وہ دونوں ایک ہی گروہ کے تھے. کہنے لگا تمہاری تو نیت ہی مجھے ٹھیک نہیں لگتی, تو تم تو نہیں جاؤ گے, رہ گیا میں ہی جاؤں گا. یاد رکھیے یہ اسلام کی سوچ نہیں ہے, اور اسلام کوئی فرقہ نہیں ہے, یہ اسٹیٹ آف ہارٹ ہے, یہ طرز زندگی ہے, طریقہ زندگی ہے. جہاں رسولوں کے طرز زندگی پہ اختلاف آئے گا وہاں سے گڑبڑ ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جنہوں نے آج دین کو چونچو کا مربع بنا لیا, اپنی مرضی سے کچھ ڈالا کچھ نکالا. کسی کا دل چاہتا ہے سیاست ہر چیز میں ڈال دیں گے, کسی کا دل چاہتا ہے تو وہ تبلیغ کو سارا دین کہیں گے, کسی کا دل چاہتا ہے وہ جہاد کو سب کچھ کہیں گے. بیلنس دین رکھو. آپ صرف انگلی کو جسم نہیں کہیں گے, کان کو جسم نہیں کہیں گے. تو جب دین اپنے ریشیو پر پوشن کے ساتھ ٹھیک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بہت ہے. ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے؟ سب کی رسپیکٹ کریں اور عمل کریں قرآن اور سنت میں. ہمارے چھوٹے چھوٹے منہوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ بڑے بڑے علماء کرام کے خلاف بولیں. وہ اپنے مسلک کے امام ہوں گے, بڑے ہوں گے, وہ ہم سے بہتر ہی ہیں, اس لیے ہم اس کو نہیں کچھ کہتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب یہ سوال پوچھا گیا تھا تو آپ نے یہی بتایا تھا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین دور میرا دور ہے, پھر اس کے بعد والوں کا دور, یعنی صحابہ کا, پھر تابعین, اور کہا پھر اس کے بعد جتنا کوئی دور ہوتا جائے گا اتنا ہی پیچھے ہوتے جائیں گے. ہر فرقے سے محبت نے دوسروں کو دین سے ہی نکالنے کی کوشش کر دی. اب کریں کیا؟ میرا اور آپ کا ایسے لوگوں سے کیا معاملہ ہونا چاہیے جو خود کو کسی مسلک سے جوڑتے ہیں؟ فرمایا فزر ہوں, چھوڑ دو ان کو, ان کو چھوڑ دو. اب یہاں چھوڑ دو سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو تبلیغ کرنا چھوڑ دو, بلکہ مراد یہ ادھر لکھیے زر ہم سے مراد ادھر یہ کہ ان کو مہلت دو. فی غم رہتی ہم ان کی غفلت میں, حتاہین ایک خاص مدت تک, یعنی یہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو, یہ مانیں گے کوئی بھی نہیں. ان کے دل میں یہ خیال ہی نہیں آتا کہ ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. اور یاد رکھیں جو خود کو بدلنا نہیں چاہتا, آپ اس کو 100 سال بھی کسی مشین کے اندر ڈال دیں گے, جب نکالیں گے تو وہ ویسے کا ویسا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نہیں مانیں گے. سیدھے سادے بھولے بھالے لوگ مان جاتے ہیں, پڑھے لکھے بڑے بڑے لوگ نہیں مانتے, کیونکہ ان کے اندر وہ چیز جا چکی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. فی غمرتہم, یہ جو لفظ غمرہ آیا ہے نا, غمر سے ہے, اتنا گہرا پانی کہ جس کی تہ بھی نظر نہ آئے، یہاں اس سے مراد جہالت ہے۔ جہالت میں انسان کو اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ عام لوگوں کو دین پر لانا آسان ہے، لیکن جو پہلے سے کسی اور دین پر ہوں ان کو سیدھے راستے پہ لانا بڑا مشکل ہے، اور خاص طور پہ جو کسی مسلک کا نام اپنے نام کے ساتھ لگا لیتے ہیں وہ بت نہیں ٹوٹتا۔ سب سے مشکل بت مسلک کا بت ہے دین کے نام سے۔ سورۃ طارق میں آتا ہے فمہل الکافرین امہلہم رویدا، ایسے نافرمانوں کو، ایسے کافروں کو مہلت دے دو، مہلت دینا یعنی ایسے لوگوں کو چھوڑ دو ان کے حال پہ۔ سورہ ابراہیم آیت 30 میں آتا ہے قل تمتعوا، ان سے کہہ دو تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، فإن مصيركم إلى النار، پھر تمہارا ٹھکانہ آگ ہے۔ سورہ حجر آیت 3 میں ہم پڑھ چکے ذرهم یاکلوا ویتمتعوا ویلہیہم العمل فسوف یعلمون، چھوڑ دو ان کو کھائیں اور مزے کریں، اور ان کو غافل کر دے لمبی آرزویں، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا یہ کرتے کیا ہیں۔ تو لہٰذا ایسے لوگ جو ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، اپنی مرضی کا دین بنا لیا، اور کب تک چھوڑو، حتی ہین، ایک مدت تک، ایک خاص وقت تک ان کو چھوڑو۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا فیصلہ آئے گا اللہ تعالیٰ خود بخود پھر ان سے پوچھ لے گا، اور ان کا وقت قریب ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نہ پکڑے۔ اور آپ یاد رکھیے کہ جس دور میں مسلمان تفرقہ بازی کا شکار ہوئے اسی دور میں مسلمان دب گئے۔ تاریخ پڑھ لیجئے، آپ کو میں نے ایک جگہ سنائی تھی اسپین کے زوال کی وجہ، تو اسپین کے زوال کی وجہ کیا تھی؟ فرقہ واریت تھی۔ جو بڑی ریاست تھی مسلمانوں کی وہ چھوٹے ٹکڑوں میں بٹی، کرسچینز نے دن بدن زمین کے وہ ٹکڑے خرید لیے، اور مسلمانوں نے دوسرے مسلمانوں کو فائدہ دینے کی بجائے کفار کے ہاتھ ان کو بیچ دیا، اور اخیر میں جب خود تھوڑے سے رہ گئے تو وہ جنہوں نے پہلے کسی کو خریدا تو انہوں نے اس کو بھی کک آؤٹ کیا، اور سارے ملک میں مسلمانوں کو نکال کر کرسچینز کی حکومت ہو گئی۔ آج کے دور کا بھی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تفرقہ بازی ہے۔ اول تو لوگ دین پہ آتے ہی کوئی نہیں، اور آ جائیں تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ کس دین پہ آئیں اور کدھر آئیں گے۔ تو دعا کیجئے، آج کے دور کا جہاد ہے۔ ابھی میں نے آن لائن پہ بھی کل دیکھا ہے وہ لیکچر ڈلا ہوا ہے کہ قرآن پر عمل کرنے کے 5 محاذ، اس ٹرپ میں بھی ایک جگہ درس اس پہ ہوا، تو اس کا سب سے بڑا محاذ آج کے دور کا یہ ہے، جب ہم قرآن پڑھ کے باہر نکلتے ہیں تو ہمارے سامنے فرقہ واریت کا بت کھڑا ہوتا ہے۔ اس سے نکالنے کے لیے سچا سیدھا سادہ علم لوگوں کے اندر عام کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر آج ہم یہ کام کر گئے، کوشش کر لی، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قدر ضرور کرے گا، اور جتنی زیادہ ہماری نیت اچھی ہوگی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ اور الحمدللہ آج کے دور میں اللہ نے ایسے علماء کو اٹھا دیا، اب تھک گئے لوگ لڑ لڑ کے، آج کے دور میں واقعی ایسے کلین اینڈ کلیئر سوچ رکھنے والے، ہر سوچ کے، اردو، انگلش اور باقی زبانوں میں بھی یقیناً ہوں گے، ایسے لوگ سامنے آ گئے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے ینگسٹرز، وہ ان فرقوں کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں چھوڑو یہ جو بھی بات ہے ان کو کرنے دو، ہم ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ ایسے لوگ، اب آپ اگلی آیتوں کو سنتے وقت سوچئے، جو فرقہ واریت میں کھو گئے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے؟ کوشچنز ہیں کچھ، ہر آیت سنتے وقت ذرا کوشچننگ اسٹائل کو ذہن میں رکھیے گا۔